بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل من مات له أولاد صغار. اس شخص کی فضیلت کا بیان جس کی چھوٹی اولاد انتقال کر جائے. اس ترجمۃ الباب سے علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی ان حضرات کے لیے تسلی کا سامان پیدا کر رہے ہیں جن کے بچے بچپن میں انتقال کر جائیں، اس لیے کہ بچے جب بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں تو ماں باپ کو صدمہ زیادہ ہوتا ہے، ماں باپ کی شفقت اور ماں باپ کی مہربانی اپنی اولاد کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ کی شفقت اور ماں باپ کی مہربانی ان کی طرف متوجہ رہتی ہے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر نہیں رہتی، جب وہ بچوں والے ہو جائے تو پھر نہیں رہتی. ماں باپ کی شفقت اور مہربانی اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، لیکن اس کی کمیت اور کیفیت میں، کوانٹیٹی اور کوالٹی میں کمی بیشی ہوتی ہے. اولاد ایک سے زیادہ ہے تو کسی کے ساتھ شفقت کا معاملہ زیادہ ہے، کسی کے ساتھ کم، کسی کے ساتھ مہربانی کا معاملہ زیادہ ہے، کسی کے ساتھ کم. کبھی چھوٹے کی طرف زیادہ توجہ ہے تو کبھی بڑے کی طرف. یہ ایک فطری چیز ہے، دنیا میں حالات کی وجہ سے دل کی حالت بھی بدلتی ہے. تو جس کے ساتھ آپ معاملہ کر رہے ہیں اس کی حالت کے اعتبار سے دل میں شفقت، مہربانی، توجہ، محبت میں کمی بیشی رہتی ہے. لیکن عام متن یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے جب تک نابالغ ہوتے ہیں اور چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت تک ماں باپ کی مہربانی اور ماں باپ کی شفقت جتنی ہوتی ہے اولاد کی طرف اتنی ان کے بالغ ہو جانے کے بعد نہیں رہتی. اس لیے کہ بالغ ہونے سے پہلے وہ محتاج ہوتا ہے اور بالغ ہونے کے بعد محتاج نہیں رہتا. تو نفسیاتی طور پر، سائیکولوجیکلی بھی ایسا ہوتا ہے کہ اب ہی کین ٹیک کیئر آف ہم سیلف، یہ اب اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا ہے. تو جب بلوغ سے پہلے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس وقت دل کو ٹھیس زیادہ پہنچتی ہے، اس لیے کہ شفقت کا، مہربانی کا معاملہ اس وقت بالعموم زیادہ ہوتا ہے. اور یہ جو ٹھیس پہنچتی ہے، یہ جو دکھ ہوتا ہے، اس پر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کہیں اجر و ثواب ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن فان امره كله خیر، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. اور یہ جو مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، یہ خاص ہے مومن کے ساتھ ہی، غیر مومن کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. اس لیے کہ مومن کی ہر حالت خیر ہی ہے، وہ کچھ دنیا میں پاتا ہے تو بھی خیر ہے اور کچھ کھوتا ہے تو بھی خیر ہے. مومن کے علاوہ اور کسی کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے. اس لیے کہ مومن جب کچھ پاتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور مومن جب کچھ کھوتا ہے تو صبر کرتا ہے. اذا مست ہو سرا شکر فَقَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِذَا مَسَّدْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَقَانَ خَيْرًا لَهُ. کچھ پاتا ہے تو شکر کرتا ہے, یہ شکر اس کے لیے خیر ہے. کچھ کھوتا ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ صبر اس کے لیے خیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جس تکلیف سے گزرتا ہے اس کے نتیجے میں اس کا گناہ معاف ہوتا ہے, اس کا درجہ بلند ہوتا ہے, یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اسے چھبتا ہے راستے میں چلتے چلتے, اس کے بدلے میں بھی اس کا گناہ معاف کیا جاتا ہے اور اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. تو یہ جو پین ہے, یہ جو درد ہے, یہ جو تکلیف ہے, یہ بہت بڑی تکلیف ہے کہ کسی کی اولاد کا انتقال ہو جائے اور وہ بھی صغر سنی میں, بچپن میں, تو ظاہر ہے کہ صدمہ ہوگا, دکھ ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کی تسلی کا سامان پیدا کرتے ہوئے یہ فضیلتیں بیان فرمائی ہے جو آگے حدیثوں میں آ رہی ہیں. سب سے پہلی حدیث جو ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث الا ادخله اللہ الجنة بفضل رحمته اياهم. متفق علیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مسلمان نہیں ہے جس کے تین بچے, جس کے تین ایسے بچے انتقال کر جائے جو بلوغ کو نہ پہنچے ہوں, مگر یہ کہ اللہ تعالی شانہ ایسے شخص کو جنت میں داخل فرمائیں گے بفضل رحمتہ ایاہم, اللہ تعالی شانہ کے ان بچوں پر جو انتقال کر گئے ہیں مہربانی کے فضل سے. یعنی جو تین بچے جو بچپن میں انتقال کر گئے ہیں ان پہ اللہ تعالی شانہ مہربانی فرماتے ہیں, اور اس مہربانی کے نتیجے میں جو اللہ تعالی شانہ کی طرف سے فضل اترتا ہے, اس فضل کے نتیجے میں وہ تین بچے جنت میں چلے جاتے ہیں. بچے ہوتے ہیں, چھوٹے ہوتے ہیں, اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس کے نتیجے میں ان پر فضل ہوتا ہے, اور بغیر حساب کے یہ بچے جنت میں چلے جاتے ہیں. اور یہ جو فضل ان پر ہوا اسی کی برکت سے اللہ تعالی شانہ ان بچوں کے ماں باپ کو بھی جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. متفق علیہ. یہ حدیث جو ہے وہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے نقل کی ہے. اب یہاں پر ایک بحث ہوئی ہے محدثین اور شارحین کے درمیان کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس مسلمان کے تین بچے بلوغ سے پہلے انتقال کر جائے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ان بچوں کے ماں باپ کو جنت میں داخل فرمائیں گے. یہ تب ہے جب کہ یہ ماں باپ ان بچوں کے کھوئے جانے پر صبر کریں, اور صبر ابھی اول وہلے میں کریں, یہ نہیں کہ ایک مہینے کے بعد, دو مہینے کے بعد. اس لیے کہ مدت گزرنے کے بعد تو صبر آ ہی جاتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر کے جو فضائل ہیں اور صبر کا جو اجر و ثواب حدیثوں میں اور قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صدمہ پہنچتے ہی کیا جائے, یعنی ان لوگوں کے لیے جو صدمہ پہنچتے ہی صبر کرتے ہیں اول وہلے میں. الذین اذا اصابتهم مصیبت, وہ لوگ کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, ان کے لیے خاص رحمتیں بھی ہیں, عام رحمتیں بھی ہیں, وہ اولئک هم المهتدون, اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. صبر, رونا, آنکھوں سے آنسو بہ جاوے کوئی حرج نہیں, دل میں غم ہو کوئی حرج نہیں, لیکن زبان جو ہے زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکلے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو. اسی طرح جسم کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. تو جو ماں باپ اپنے تین بچوں کے صغر سنی میں کھونے پر اول وہلے میں صبر کرتے ہیں اور صبر کا حق ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالی شانہ انہیں جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. تو علماء اور محدثین کے درمیان یہاں یہ بحث ہوئی ہے کہ اگر کسی کی تین اولاد بلوغ کے بعد انتقال کر جائے اور اس پر وہ صبر کا حق ادا کرتا ہے تو آیا اس کے نتیجے میں جنت ملے گی یا نہیں, تو جواب اس کا یہ ہے, یعنی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی اس حدیث کے اندر فضیلت ہے, اس لیے کہ اس حدیث کے اندر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ چھوٹے بچے بالکل بچپن میں جو ماں باپ کا سہارا نہیں بن پاتے, جو کما نہیں سکتے, ان کے انتقال پر جب صبر کرتے ہیں ماں باپ, وہ شفقت اور مہربانی کی وجہ سے جو دکھ ہوتا ہے اس پہ صبر کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں اگر ان کو جنت ملتی ہے تو بچہ جب جوان ہو جاتا ہے, بچے جب جوان ہو جاتے ہیں اب تو ان سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں, اور اب جب ان بچوں کا انتقال ہوتا ہے تو صدمہ اور زیادہ ہوتا ہے, صدمہ بڑا ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چھوٹے بچوں کے انتقال پر جو صدمہ ہوتا ہے وہ بڑے بچوں کے انتقال کے صدمے سے کم ہوتا ہے. جب اس کے اوپر یہ اجر و ثواب ہے تو ان کے مرنے پر بطری کے اولا وہ اجر و ثواب ملے گا. یہ فضیلت دونوں کے لیے ہے, ایک جماعت کی رائے یہ ہے. دوسری جماعت کہتی ہے کہ نہیں, دوسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ شفقت کا, مہربانی کا, محبت کا وہ تعلق نہیں ہوتا جو چھوٹوں کے ساتھ ہوتا ہے, اس لیے بڑوں کے انتقال پر بھی صدمہ تو ہوتا ہے لیکن چھوٹوں کے انتقال پر جو صدمہ ہوتا ہے وہ بڑوں کے انتقال پر نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹے اگر نافرمانی کرتے ہیں تو ماں باپ کے دل میں ان کے شفقت محبت میں فرق نہیں آتا, لیکن بڑے جب نافرمانی کرتے ہیں تو شفقت محبت میں فرق آ جاتا ہے. اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ بچے جب بالغ ہو جاتے ہیں تو بالغ ہونے کے بعد ماں باپ کی رائے کچھ ہوتی ہے, ان کی رائے کچھ ہوتی ہے, اور کسی نہ کسی مرحلے پر وہ ماں باپ کا دل توڑتے ہیں تو وہ شفقت, وہ محبت بعد میں باقی نہیں رہتی جو بچپن والے بچوں کے اوپر ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ فضیلت خاص ہے ان لوگوں کے لیے جن کے بچے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں. اور حافظ ابن حجر العسقلانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر اس پر قرینہ بھی ہے کہ الا ادخلہ اللہ الجنہ, اللہ تعالی شانہ ایسے ماں باپ کو جنت میں داخل فرماتے ہیں بفضل رحمتہ ایاہم, اللہ تعالی شانہ کی ان معصوم بچوں پر رحمت کے فضل کی برکت سے. تو جو بالغ ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک تو مرحوم نہیں ہوتا, ہر ایک پر رحمت نہیں کی جاتی, وہ تو بالغ ہوتا ہے اس کا تو حساب کتاب ہوگا. یہ بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں تبھی ان کے اوپر اللہ تعالی شانہ کی 100% رحمت ہوتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے اگر بالغ ہونے کے بعد انتقال کر جائیں اور ان کے انتقال کے صدمے پر ماں باپ صبر کرے تو اس کے بدلے میں ان کو کچھ نہیں ملے گا, نہیں. یہ الگ الگ حالتیں ہوتی ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ جو لگاؤ ہوتا ہے وہ بڑوں سے نہیں, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑا بیٹا اتنا فرما بردار ہے, ایسا سہارا بنا ہوا ہے کہ تصور نہیں کر سکتا باپ کے اس کے بغیر میں کروں گا کیا, اور اچانک انتقال کر جاتا ہے. تو اچانک جب جوان بیٹا انتقال کر جاتا ہے تو اس کے جانے پر جو صدمہ ہوتا ہے وہ 10 معصوم بچوں کے انتقال پر بھی نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں اجر و ثواب اس سے بہت گنا ہوگا. تو یہ ایک عام قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ عام حالات میں چونکہ ماں باپ کا دل چھوٹوں میں زیادہ لگا رہتا ہے, اس لیے اس پر. لیکن اگر بڑے بھی انتقال کر جائے اور ان میں دل لگا ہوا ہے اور اس پر بھی اگر کوئی صبر کر جائے گا اس کے لیے بھی انشاءاللہ جنت کا وعدہ ہوگا. اب اس حدیث کے اندر جو ہے وہ تین بچوں کا ذکر ہے. آگے جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے, اس میں بھی تین بچوں کا ذکر ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار الا تحلۃ القسم. مسلمانوں میں سے کسی کے لیے کسی کی اولاد میں سے تین کا انتقال نہیں ہوتا پھر اس کو جہنم کی آگ چھوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تین اولاد کا اگر انتقال ہو جائے تو جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی, یعنی وہ جہنم میں نہیں جائے گا. الا تحلت القسم, مگر قسم کو پورا کرنے کے طور پر, مگر قسم کو کھولنے کے طور پر. اس سے قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے, جیسا کہ حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ نے بھی آگے بیان کیا ہے کہ وہ تحلت القسم ہے. یہ حدیث پاک میں جو تحلت القسم کہا گیا ہے کہ قسم کو کھولنا, قسم کو پورا کرنا, اس کا کیا معنی ہے؟ قول اللہ تعالی, اس سے اشارہ ہے اللہ تعالی کے قول وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کی طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے سورہ مریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر جہنم میں پہنچنے والا ہے, تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر جہنم میں داخل ہونے والا ہے. یہ ورود اور صدور, یہ دو لفظ ہیں عربی زبان کے. جانور جب پانی پینے کے لیے جاتے ہیں نہر کے کنارے یا کسی گھاٹ پر تو اس کو کہتے ہیں ورود, یعنی پانی تک پہنچنا, اور پانی پی کر جب فارغ ہو کے واپس لوٹتے ہیں اسے کہتے ہیں صدور, پانی پی کر واپس لوٹنا. تو یہاں ورود کا لفظ آیا ہے کہ تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر وہ جہنم میں ورود کرے گا. تو جہنم میں پورا کا پورا داخل ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن جہنم سے کچھ نہ کچھ اس کا تعلق ضرور پیدا ہوگا. جیسے جانور آتا ہے اور آ کر کے منہ لگا کر کے چلا جاتا ہے تو وہ اندر پانی میں داخل نہیں ہوتا, منہ لگا کر پیاس بجھا کر چلا جاتا ہے نہر سے, اسے بھی ورود کہتے ہیں, بلکہ اصل لفظ اسی کے لیے آیا ہے. اور اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے اس پر قسم کھائی ہے. اب سوال یہ ہے کہ قسم کہاں ہے؟ تو بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ قسم محذوف ہے, واللہ ان منکم الا واردھا, اللہ کی قسم تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ جہنم میں ورود کرے گا. اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ فوربک لنحشرنہم اجمعین, تو اس کے ساتھ جو ہے آگے اسی کے ساتھ یاد ہو رہا ہے, اور اوپر والی فو ربک کی جو قسم ہے وہی یہاں بھی لگ رہی ہے. مختلف اقوال ہیں اس میں, لیکن بہرحال قسم ہے. مفسرین نے ثابت کیا ہے کہ قسم یہاں پر ہے, اس لیے کہ حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. اب یہ قسم کھائی ہے اللہ نے کہ تم میں سے ہر شخص جہنم میں پہنچے گا, جہنم میں داخل ہوگا, جہنم سے اس کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہوگا. ہر شخص, اچھا ہو برا ہو, مومن ہو فاسق ہو فاجر ہو. تو اس سلسلے میں جو سب سے آسان بات ہے سمجھنے کی وہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان محشر اور جنت کے درمیان جہنم ہے, اور پل صراط اسی لیے بنایا گیا ہے کہ مؤمنین جو ہیں وہ پل صراط پر سے اس طرح گزر جائیں کہ جہنم کی آگ ان کو نہ چھوئے, جہنم کے عذاب سے ان کو تکلیف نہ پہنچے. تو اب میدان محشر ہے اور دوسری طرف جنت ہے, اور بیچ میں جہنم اتنی چوڑی ہے کہ کئی سو سال کی مسافت ہے وہ پل صراط کی، تو اس پر سے جب کوئی گزر رہا ہوگا تو اسے ایسا ہی ہوگا نا، میں اس وقت جہنم کے اندر ہوں، جب اوپر سے گزر رہا ہوگا جیسے سمندر پر سے کوئی گزر رہا ہو برج پر سے، تو اسے ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس وقت میں سمندر کے اندر سے گزر رہا ہوں، اگر گرا تو سیدھا سمندر میں، اور جب گزر جاتا ہے تو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب ہم جہنم سے نکل گئے۔ یہ جو کہا گیا کہ تم میں سے ہر شخص کا ورود ہوگا جہنم سے، اس کا معنی یہ ہے کہ تم میں سے اچھا ہوگا برا ہوگا ہر شخص کو وہاں سے گزرنا پڑے گا پل صراط پر سے۔ اب کوئی گزر جائے گا پل جھپکنے کے برابر میں، بجلی کی چمک کے برابر میں، کسی کو دیر لگے گی، جو گنہگار ہیں نافرمان ہیں وہ تو اندر گریں گے، اللہ حفاظت فرمائے، اور جو منکر ہے اللہ کے دین کے، وہ تو ہمیشہ کے لیے اندر چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں یوں گرتے گرتے بچ جائیں گے، کچھ لوگ گرنے کے بعد پھر نکل آئیں گے، جہنم میں اندر داخل نہیں ہوں گے۔ ہر شخص کو اس کے گناہوں کے بقدر ذرا ہلایا جائے گا، اور کچھ لوگ اندر گر کر کچھ سالوں تک رہیں گے۔ یہ جو یوں گزر جائیں گے، جو گزرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی فی الجملہ جہنم میں داخل تو ہوں گے ہی، اس لیے کہ وہ اس پر سے گزر رہے ہوں گے۔ اب نیچے کی گرمی، تپش، دھواں، ان سب چیزوں کا کچھ نہ کچھ اثر اوپر آئے گا، لیکن حدیثوں سے پتا چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جو ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ معاف کر دیں گے، بخشش کر دیں گے، ان کا جب پل صراط پر سے گزر ہوگا تو ان کے لیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آگ باغ بن گئی تھی، تو جہنم کی آگ بھی ایسے لوگوں کے لیے باغ بن جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے کوئی نہیں ہے کہ جس کی تین اولاد کا انتقال ہو جائے پھر وہ ایسا ہوگا کہ اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، مگر اتنا جتنا جس سے قسم پوری ہو جائے گی۔ قرآن نے چونکہ قسم کھائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بس اوپر سے گزر جائے گا بغیر کسی تکلیف کے، یہ مراد ہے اس کا، یعنی پل صراط پر سے گزرنا لازمی ہوگا۔ اور آگے حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ جو ہے انہوں نے یہی تفسیر کی ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كِ وَالْوُرُودُ هُوَ الْعُبُورُ عَلَى الصِّرَاطِ وَهُوَ جَسْرٌ مَّنصُوبٌ عَلَى ظَهْرِ جَهَنَّمَ عَافَانَا اللَّهُ مِنْهَا۔ آخری حدیث، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال جاءت امراۃ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الرجال بحدیثک فاجعل لنا من نفسك يوما ناتيك فيها تعلمنا مما علمك الله قال اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعنا فاتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن من امراه تقدم ثلاثه من الولد الا كانوا لها حجابا من النار فقالت امراه واثنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اور یہ عورت جو ہے، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انصار کی عورتوں میں سے ایک عورت تھی، اور انہوں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذهب الرجال بحدیثک، مرد حضرات آپ کی حدیث کو لے کر چلے گئے، یعنی مرد حضرات آپ کی گفتگو اور آپ کی مجلس کو لے کر چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مجلس، آپ کی گفتگو تو مرد حضرات کو سننے کا موقع ملتا ہے، ہم عورتوں کو تو سننے کا موقع ملتا ہی نہیں۔ دیکھو اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی باتیں فرماتے تھے تو مرد حضرات ہوتے تھے، عورتیں نہیں ہوتی تھیں۔ جگہ جگہ پر مجلسیں ہوتی تھیں، مسجد نبوی میں، کسی کے گھر میں، سفر میں، حضر میں، تو ساتھ ساتھ مرد ہوتے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ سخت پردہ ہوتا تھا اس دور میں بھی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور جو ہے بہت خیر کا دور تھا, بہت خیر کا دور, بہت خیر کا دور. جتنے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین تھے, جتنی صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین تھیں, ان سب کے قلوب جو ہیں وہ صافی تھے. امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, وہ تقوی کے مرکز تھے. اس کے باوجود بھی بعد میں آنے والوں کے لیے ان کو ایک نمونہ بنایا اور پردے کا پورا اہتمام ہوتا تھا. تو مجلسیں جو ہیں اس میں مرد حضرات شریک ہوتے تھے اور باتوں کو سنتے تھے, حدیثوں کو سنتے تھے, گفتگو کو سنتے تھے, تو عورتوں کو حسرت ہوئی. تو ایک بات تو اس سے یہ معلوم ہوئی کہ وہاں پردے کا اہتمام ہوتا تھا. یہ نہیں تھا کہ مرد بھی آئیں عورتیں بھی آئیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات میں شریک ہوں. ہر جگہ عورتیں بھی ساتھ ساتھ نقاب وغیرہ میں جا سکتی تھیں عورتیں اگر چاہتی تو, لیکن نہیں, ایسا نہیں تھا. عورتیں گھروں میں رہتی تھی, عورتیں مردوں سے الگ رہتی تھی, عورتیں مردوں سے الگ رہتی تھی. اور مسجد نبوی میں عورتیں پانچ وقت کی نمازوں کے لیے آتی تھیں, وہ اس وقت کی ایک مصلحت تھی. وہ مصلحت یہ تھی کہ دین اتر رہا تھا تو مرد اور عورتیں دونوں کے سامنے کوئی اہم بات نماز کے بعد آ جاتی تھی, نماز کے دوران کوئی بات پیش آتی تھی, نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گفتگو فرماتے تھے, عورتیں آتی تھیں. اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عورتوں کے مسجد میں آنے کا جو عام معمول تھا وہ صرف مسجد نبوی میں تھا, باقی دوسری مسجدوں میں یہ معمول نہیں تھا. مسجد نبوی میں عام طور پہ عورتیں آتی تھیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر یہ کہ اسے انکریج نہیں کرتے تھے کہ عورتیں مسجد میں آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو, ابو داؤد شریف کی روایت ہے, ان سے یہ کہا کہ تمہارا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے تمہارے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود, مسجد نبوی کی فضیلت, لیکن یہ کہا کہ تم جس بستی میں رہتی ہو وہاں جو مسجد ہے اس میں تمہارا نماز پڑھنا مسجد نبوی میں آ کر میرے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر. اور آگے کیا فرمایا, تمہارا تمہارے گھر کے آنگن میں, گھر کے اگلے حصے میں نماز پڑھنا یہ تمہارے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر, اور تمہارا تمہارے گھر کے اندر نماز پڑھنا یہ تمہارے گھر کے آنگن میں نماز پڑھنے سے بہتر, اور تمہارا تمہارے گھر کی اندھیری کوٹھڑی میں, سٹور روم جیسی جگہ ہو اس میں نماز پڑھنا, وہ تمہارے گھر کے کھلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر. یعنی کیا بتلایا, بتلایا یہ کہ نماز تو کہیں بھی تم پڑھ سکتی ہو, لیکن تمہارا یہ وہاں سے یہاں تک چل کر آنا یہ مناسب نہیں. یہ جو یہ فرق کیا ہے, محلے کی مسجد میں نماز پڑھی, مسجد نبی میں نماز پڑھی, دونوں میں فرق کیا ہوا, وہاں بھی مسجد میں پڑھی یہاں بھی مسجد. پھر فرق یہ ہوا کہ وہاں سے یہاں تک جو 10 منٹ ایکسٹرا تو چل کر آئے گی, بس یہ ہے فرق, یہ فرق ہے. اس فرق کی وجہ سے منع کر رہے ہیں, اس لیے کہ کبھی کبھی عورت مرد کے لیے فتنہ بن جاتی ہے, کبھی مرد عورت کے لیے فتنہ بن جاتا ہے, کبھی عورت مرد کے لیے, کبھی مرد عورت کے لیے, اس لیے منع کیا گیا. تو ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور میں عورتیں مردوں سے, مرد عورتوں سے احتیاط کرتے تھے, اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے وہ آتی تھی. تو بھائی دیکھو, یہ ماحول سے سب چیزیں بدل جاتی ہیں, ماحول سے سب چیزیں بدل جاتی ہیں. اسی وجہ سے ایک ایسا گھرانہ جو با پردہ ہو, اس کے ساتھ کوئی اپنی بیوی کو شاپنگ کے لیے بھیجنے میں کترائے گا نہیں جس کے گھر میں پردہ ہو, کہ ٹھیک ہے تم اس کے ساتھ چلے جاؤ, اس فیملی کے ساتھ چلے جاؤ جو پردے کے. اور جس گھرانے میں پردہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ بھیجنے میں ذرا ہچکچاہٹ محسوس کریں گے لوگ. کیوں, کلچر کا فرق ہے. ہمارے زمانے میں کلچر بدل گیا, ہمارے زمانے میں مسجد میں آنے والے سب لوگ پردہ نہیں کرتے, ساری عورتیں پردہ نہیں کرتی. ایک مرتبہ میرا دبئی جانا ہوا تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے وہاں رکے تھے ہم 24 گھنٹے کے لیے, کہیں اور جا رہے تھے. تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ہم وہاں گئے تو وہاں عورت مرد سب کے لیے اجازت ہوتی ہے مسجد میں آنے کی، تو گاڑی جہاں ہماری ابھی کار پارک میں بھی نہیں پہنچی تھی اور وہاں سے وہ مسجد کے سامنے کا منظر دور سے ہمیں نظر آیا، تو میں نے کہا کہ آپ گاڑی ذرا روک لیجیے یہاں، اور میرے ساتھ جتنے ساتھی تھے میں نے ان سے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے چلنے والے علماء عورتوں کو مسجد میں آنے سے جو منع کرتے ہیں وہ اس وجہ سے، میں نے کہا دیکھو باہر یہ عورتیں اور مرد کب سے آ گئے ہیں، اور بجائے مسجد میں جا کر کے اپنے اپنے حصوں سے کم الگ دروازہ، مردوں کا الگ دروازہ عورتوں کا الگ دروازہ، لیکن سب مسجد کے صحن میں وہاں مین دروازے کے پاس کھڑے ہیں، اور اسی طرح ہمیں نگاہ کی حفاظت کر کے مسجد میں داخل ہونا پڑا جیسے ایئرپورٹ کے اوپر نگاہوں کی حفاظت کی جاتی ہے، سر کے بال کھلے، مرد عورتیں سب مکس ہو رہی ہیں اپنے فرینڈ سرکلز کے اندر، میں نے کہا اس وجہ سے منع کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کون منع کرے گا، عورتوں کو مسجد میں آؤ اور نماز پڑھو، کون منع کرے گا، لیکن فقہا جو ہے اور علماء خدا ترس علماء انہیں اللہ ایک خاص قسم کی بصیرت دیتے ہیں جس بصیرت کے نتیجے میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو کبھی کبھی اچھی چیز کو بھی روکنا پڑتا ہے برائی سے بچانے کے لیے، تو منع کرتے ہیں ماحول کی وجہ سے۔ آج بھی اگر صحابہ رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کا دور، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حدیثوں میں آتا ہے کہ صحابہ ہوتے تھے پیچھے عورتیں بچے ہوتے تھے ان کے پیچھے عورتیں ہوتی تھیں، تو ہم جواب میں یہی کہتے ہیں کہ بھئی صحابہ کے دور میں مسلمانوں کے جیسے قلوب صافی تھے، اعلیٰ درجے کے تقوی والے، ایسی سوسائٹی آپ پیدا کرو، آج ہم بھی کہیں گے کہ آؤ ہم بھی اجازت دے دیں گے، ایسی سوسائٹی آپ پیدا کرو جیسے صحابہ کی تھی، اتنا ڈسپلن تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں تھے وہاں تک مرد نہیں اٹھتے تھے، ڈسپلن، آج ایسی ڈسپلن ہے؟ بلکہ آج تو بہت سارے اوباش قسم کے لوگ اس نیت سے آئیں گے کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ عورتوں کو دیکھنے کا موقع ملے گا، زمانہ بگڑ گیا ہے، حالات بگڑ گئے ہیں، شادیوں میں کتنے نوجوان ان نیتوں کے ساتھ جاتے ہیں کہ ہم لڑکیوں کو دیکھیں گے وہاں بناؤ سنگار کر کے، جو عورتیں آئیں گی ان کو، اسی لیے تو علماء منع کرتے ہیں کہ بھائی شادیوں میں کمی کرو، احتیاط کرو، اس لیے کہ گناہ بہت ہوں گے، اس وقت تک نہیں۔ اور عورتیں کیا کرتی تھی، عورتیں نماز پڑھنے سے کے بعد دیکھتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہیں، نہیں خاموش ہے، آپ وظیفے میں لگ گئے ہیں، ذکر میں لگ گئے ہیں، کچھ بولنے والے نہیں ہیں، تو فر وہ وظیفے سے فارغ نہیں ہوتے تھے کہ مسجد خالی ہو جاتی تھی، اور اس وقت اگر کوئی باہر مرد نکلتا تو کوئی عورت باہر نظر نہ آتی، اتنی ڈسپلن تھی، یہ ڈسپلن لاؤ آپ، ہر عورت میں فکر آخرت، ہر مرد میں فکر آخرت، تو وہاں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور یہاں آئے دن جن مسجدوں میں اس قسم کے احتیاط نہیں ہے، آئے دن ایسے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ مسجد کے اندر یہ ایسا تعلق پیدا ہوا، مسجد کے اندر ایسا غلط کام ہوا، مسجد کے اندر ایسا ہوا، بعض شام کے مکتب میں جہاں صرف 2 گھنٹے پڑھاتے ہیں وہاں بھی جب عورتوں اور مردوں کے معاملے میں احتیاط نہیں ہوتا تو وہاں اہل علم غلطی کے شکار ہو جاتے ہیں، اہل علم غلطی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو علماء نے تو کہا ہے کہ یہ مرد اور عورت کا رشتہ ایسا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اگر خلوت میں تنہائی میں کچھ وقت گزار لیں تو شیطان ان دونوں کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمہ اللہ تعالی نے غالباً مسند فردوس کی ایک حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا کہ یہ ابو بکر، عائشہ جب گھر میں تنہا ہو اس وقت تم تنہائی میں اس کے پاس مت جایا کرو، ابو بکر کو کہا کہ عائشہ جب گھر میں اکیلی بیٹھی ہو اس وقت تم تنہائی میں مت جایا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں کہیں مرد اور عورت الگ ہوں گے تو فتنہ ہوگا، شیطان اپنا کام کرائے گا۔ اور کیا مرد حضرات نہیں جانتے ہیں کہ یہ صنف نازک جب بھی سامنے آ جاتی ہے، راستے میں چلتے چلتے، اٹھتے بیٹھتے، اخباروں میں ان کی تصویریں، پوسٹروں کے اوپر ان کی تصویریں، تو دل میں کیا خیالات جنم لیتے ہیں؟ کیا مرد حضرت نہیں جانتے؟ ہم کس کو بھی بیوقوفیر بناتے ہیں کہ کوئی فتنے کی بات نہیں ہے ایسی۔ تو ایک بات تو یہاں یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور میں بھی یہ، اور جہاں کہیں اس قسم کی حدیثیں ملتی ہیں کہ عورتوں نے مسجد میں آ کے نماز پڑھی،
یا عورتوں نے جنگ کے میدان میں صحابہ کی تیمارداری کی. اس قسم کی جہاں کئی حدیثیں آتی ہیں تو دو چیزیں علماء بیان کرتے ہیں. لیکن آج کل وہ علماء کی تشریح کو تو کوئی دیکھتا ہی نہیں نا, اپنے فوائد کے لیے حدیثوں کے متن کو دیکھ لیتے ہیں اور اس سے ثابت کرتے ہیں. علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ اس وقت جائز ہے جبکہ نمبر ایک ضرورت ہو. ضرورت کا کیا مطلب؟ کہ مرد حضرات اتنے فارغ ہی نہیں ہیں کہ ان کی تیمارداری کر سکے. اگر ان کی تیمارداری کرنے گئے تو غیر مسلموں کا غلبہ ہو جائے گا, تو تعداد کم مسلمانوں کی تو کہ سارے مرد تو لڑیں اور عورتیں یہ خدمت کریں گی, تو ضرورت. اور ضرورت کے ساتھ دوسری شرط, ضرورت اور نمبر دو فتنے کا اندیشہ نہ ہو. ضرورت ہو اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو. فتنے کا اندیشہ نہیں ہے لیکن ضرورت بھی نہیں ہے تو یہ کام نہیں ہوگا, اور ضرورت ہے مگر فتنے کا اندیشہ بھی ہے پھر بھی یہ کام نہیں ہوگا, جائز نہیں ہوگا. ضرورت ہو اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو تب جا کر کے ایسی چیزیں جائز ہو جاتی ہے. بہرحال ایک چیز تو یہ بات. دوسری بات کیا معلوم ہوئی؟ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عورتوں کے دلوں میں یہ حرص تھی, یہ لالچ تھی کہ مرد یہ کر گئے ہم, مرد کو یہ مل گیا ہم. ایسی کئی حدیثیں ملتی ہیں کہ جہاں وہ آ کر شکایت کرتی ہیں, جیسے اللہ کے راستے میں مرد حضرات نکلتے تھے اور جد و جہد کرتے تھے, اپنی جان کی بازی لگاتے تھے, تو عورتیں آئی اور کہنے لگے کہ ہم تو یہ کام کر نہیں سکتے, ہم یہ کام کر نہیں سکتی, آپ ہمارے لیے بھی کچھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو, تمہیں اتنا ہی ثواب ملے گا. یہ تو ان کو ایک لالچ تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حج سے فارغ ہونے کے بعد کہنے لگی کہ سب نے عمرہ کیا اور سب نے حج کیا اور میں میرے عوارض کی وجہ سے عمرہ نہیں کر سکی, تو لوگ تو دو دو چیزوں کا اجر لے کر واپس جا رہے ہیں اور میں ایک ہی چیز کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن اپنی بہن کو لے کر چلے جاؤ تنعیم پر اور وہاں سے ان کو عمرہ کراؤ. تو تنعیم پر جا کر کے عمرہ کرایا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ جو لالچ تھی اس کی برکت سے امت کے لیے یہ چیز مشروع ہو گئی کہ اگر کوئی مکہ مکرمہ میں حج کے لیے جاتا ہے اور وہ وہاں رہ کر کے دوسرا تیسرا چوتھا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو تنعیم پر جائے اور احرام باندھ کر کے آ جائے اور عمرہ کر لے. یہاں بھی انہوں نے اپنی حرص بتائی کہ مرد حضرات آپ کی گفتگو کی نشست کو لے کر چلے گئے. فجعل لنا من نفسک یوما, آپ ہمارے لیے بھی اپنے اوقات میں سے کوئی وقت مقرر, کوئی دن مقرر کیجئے, ناتی کفی ہے جس میں ہم آپ کے پاس آئے ہیں. دیکھو انہوں نے یہ تقاضا نہیں کیا کہ ہمیں بھی مردوں کی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دیجئے, وہ بھی جانتی تھی کہ یہ صحیح نہیں ہوگا. انہوں نے کیا کہا؟ حالانکہ پاکیزہ زمانہ, انہوں نے کیا کہا کہ آپ ہمارے لیے الگ, مردوں سے الگ ایک دن مقرر کیجئے جس میں ہم آپ کے پاس آئیں. تعلمونا, پھر آپ ہمیں سکھائیں, مما علمک اللہ, ان علوم میں سے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے اگر بہت شوق ہے تو عورتوں مردوں کے مجمع میں آنے میں کوئی حرج نہیں ہے, پیچھے پردہ لگا کر کے بیٹھ جایا کرو, یہ نہیں فرمایا. بلکہ فرمایا کہ اجتمعنا یوم کذا وکذا, تم فلا دن جمع ہو جانا, میں تمہارے لیے الگ مجلس کروں گا. دیکھو کیا کیا ذوق ملتا ہے صحابہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیا مذاق ہے, کیا مزاج ہے. مزاج نبوی کو پہچانو, مذاق نبوی کو پہچانو, مزاج صحابہ کو پہچانو, مذاق صحابہ کو پہچانو کہ وہ کلچر کیا تھا ان کا, ان کی تہذیب کیا تھی. تو یہ حدیث ہے ہمارے سامنے بالکل, اور بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی مردوں کی طرح کچھ سیکھنا چاہتے ہیں آپ سے, تو آپ ہمارے لیے الگ دن مقرر کیجئے. یہ نہیں کہا کہ کیا ہم مردوں کے ساتھ آ کر بیٹھ سکتی ہیں, ہماری نگاہیں بالکل پاکیزہ ہیں, ہمارے قلوب پاکیزہ ہیں, قرآن نے گواہی دی ہے. نہ, یہ نہیں کہا انہوں نے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم آ کر کے بیٹھ جایا کرو, نہیں, ان کے لیے الگ دن مقرر کیا. اور ان کے پاس یہ اکٹھی ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. فعلمہن مما علمہ اللہ, تو اللہ جل, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی ان چیزوں کی جس کی اللہ تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی تھی. بہت باتیں بتلائی جو عورتوں سے تعلق رکھنے والی تھی خاص طور پر. ثم قال, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی, تم میں سے کوئی عورت نہیں ہے تو قدم ثلاثتا من الولد, جو اولاد میں سے تین کو آگے بھیج دے, اللہ کانو لہا حجاب من النار,
مگر یہ کہ یہ تین اولاد اس کے لیے جہنم سے حجاب بنے گی, یہ جہنم میں جانے نہیں دیں گی یہ تین اولاد. تو فقالت امراتن, تو ایک عورت نے پوچھا کہ وسنین, ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دو اولاد کھو چکی تھی, تو تین کا سن کر کے جستجو ہوئی, اور دو یعنی دو اگر کسی کے انتقال کر جائیں بچپن میں تو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسنین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے دو بچے بچپن میں انتقال کر جائے اس پر ماں باپ صبر کریں تو وہ دو بچے بھی جہنم سے حجاب بن جائیں گے, آڑ بن جائیں گے. اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد جب مردوں میں فرمایا, مردوں میں, کہ جو مرد یا جو عورت اپنی اولاد میں سے تین کو آگے بھیج دے تو اس کے لیے وہ تین اولاد جہنم سے آڑ بن جائیں گی, جہنم میں جانے نہیں دیں گی. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم تو اثنین ہے, میں تو دو بھیج چکا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھی حجاب بن جائیں گے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سید القرا, وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, یہ ترمذی شریف کی روایت ہے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم تو واحدن, میں ایک کو بھیج چکا ہوں, میری ایک ہی اولاد انتقال کر گئی ہے بچپن میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بچہ اگر کسی کا بچپن میں انتقال کر جائے وہ بھی اس کے لیے حجاب ہے, وہ بھی اس کے لیے جہنم سے آڑ ہے. متفق علیہ, یہ حدیث جو ہے وہ بخاری اور مسلم شریف میں ہے. تو اگر بچپن میں کسی کے بچے انتقال کر گئے ہوں تو ان کے لیے بڑی بشارت کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ شانہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اولاد کو آگے بھیج دیتے ہیں اور کچھ اولاد کو دنیا میں بھی رکھتے ہیں, اور پھر ماں باپ انتقال کر جاتے ہیں تو دنیا والی اولاد صدقہ جاریہ, اور وہ آگے صدقہ تو چلا ہی گیا ہے, یہ بھی مدد کرتے ہیں وہ بھی مدد کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد آگے چلی جاتی ہے اور پیچھے کوئی نہیں رہتا, تو کوئی بات نہیں, اولاد دنیا میں کام نہیں آئی اور دنیا روکھی سوکھی کسی طرح گزر جائے گی, لیکن جب ہمیشہ کی زندگی شروع ہوگی تو وہ تو ضرور لے کر کے آئیں گے. اس سلسلے میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ غالباً ان کا ہی واقعہ ہے کہ توبہ سے پہلے جو ہے وہ غفلت کی ان کی زندگی تھی, ان کا یا بزرگوں میں سے کسی کا, تو شراب کی عادت تھی, اور ایک چھوٹی سی بچی تھی بہت پیاری, وہ بہت روکنے کی کوشش کرتی تھی کہ مت پیو مت پیو مت پیو, لیکن وہ پیتے تھے. ایک دن بچی انتقال کر گئی بچپن میں, بہت صدمہ ہوا ان کو, دکھ ہوا بہت زیادہ. اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک دن رات کو خواب دیکھا, اللہ تعالیٰ کبھی کبھی خواب کے ذریعے بھی ہدایت دیتے ہیں, اندر سے دل اچھا ہوتا ہے آدمی کا تو اللہ ضرور سیدھے راستے پر لاتے ہیں. انہوں نے خواب دیکھا کہ قیامت کا دن قائم ہے اور نفس نفسی کا عالم ہے, افرا تفری کا عالم ہے, اور ان کا بھی حشر ہوا. یہ قبر سے جب اٹھے اور ابھی اسی افرا تفری کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ازدہا ان کا قصد کر کے پیچھے آ رہا ہے. انہوں نے بھاگنا شروع کیا, وہ ازدہا بھی پیچھے دوڑا, یہ بھاگے ازدہا بھی پیچھے, بھاگتے 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 بہت دور چلے گئے اور بالکل تھک گئے. تو ایک بہت کمزور بوڑھا جس کی شکل و صورت بہت ہی پاکیزہ تھی, اس سے کہا کہ میں مجھے بچاؤ, اس سے مجھے بچاؤ. تو وہ بوڑھے نے کہا کہ آپ میری تو حالت دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو کیسے بچاؤں گا, لیکن آگے تم ذرا اور ہمت کر کے دوڑو, اور آگے ایک وادی آ رہی ہے, ویلی ہے, شاید اس وادی کے اندر تمہارے کام کی کوئی چیز نکل آوے. اب جب یہ اس وادی میں گئے, وادی میں جب اترے اس کے, تو دیکھا کہ بچے ہی بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے سب بچے. ان چھوٹے بچوں میں ان کو اپنی وہ چھوٹی بچی نظر آ گئی. اب جیسے ہی ان کی بچی پہ نظر پڑی, بچی کی ان پہ نظر پڑی, وہ دوڑتی ہوئی آئی, ابا ابا, یہ کہنے لگے کہ بیٹا بیٹا, اور وہ سانپ واپ کو بھول گئے اور دونوں ایک دوسرے میں محو ہو گئے, اور وہ بچی جو ہے وہ بیچ میں پھر آ گئی اور سانپ کو اس نے ہٹا دیا اور بھگا دیا. تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا یہ سب کیا ہو رہا ہے, میں کس دنیا میں آ گیا ہوں؟ تو کہا کہ ابا یہ آخرت ہے, اور یہ جو بہت بڑا ازدہا جو تمہارا پیچھا کر رہا تھا یہ تمہارے برے اعمال ہیں, اور یہ جو بڈھا تم کو ملا جس نے یہ کہا کہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں, لیکن تم اس وادی میں جاؤ, شاید تمہاری کوئی امانت وہاں ہو جو تمہارے کام آ جائے, کہ یہ تمہارے نیک اعمال ہیں. تو تمہارے نیک اعمال میں اتنی طاقت تو نہیں تھی کہ اس برے اعمال کا مقابلہ کر سکے, اس لیے کہ اچھے اعمال بہت کم تھے, لیکن پھر بھی دیکھو اچھے اعمال کام تم کو آئے. اور یہ جتنے بچے یہاں ہیں, جتنے بچے, یہ وہ بچے ہیں جو بچپن میں انتقال کر گئے ہیں, اور اللہ جل جلالہ عام منوالو ہماری سفارش کی برکت سے ماں باپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ دیتے ہیں. آنکھیں کھلی تو توبہ تلا کر کے زندگی بدل گئی ان کی. تو یہ بچے جو ہیں جو چھوٹے جاتے ہیں وہ اللہ کے دربار میں کہیں گے کہ اے اللہ آپ نے دنیا میں بھی ہمیں ماں باپ سے الگ رکھا اور یہاں بھی مجھے جنت میں بھیج رہے ہیں, ان کو جہنم میں یہاں بھی الگ رکھنا چاہتے ہیں, یا تو ان کو ہمارے ساتھ جنت میں بھیج دو یا ہمیں ان کے ساتھ جہنم میں بھیج دو, اب ہم ان سے الگ نہیں رہ سکتے. تو اللہ تعالیٰ شانہ فرمائیں گے کہ تمہیں تو جہنم میں بھیج نہیں سکتا, چلو انہی کو معاف کر کے جنت میں بھیج دیتا ہوں. تو جن کی اولاد جو ہے وہ بچپن میں انتقال کر جائے ان کے لیے بڑی فضیلت ہے. تو اللہ ہر قسم کی مصیبت سے بچائے, لیکن میری خاص طور پہ ماں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ اس قسم کی چیزیں ذہنوں میں رکھیں. ہم دنیا میں رہتے ہیں, دیکھو اچانک شوہر کا بھی انتقال ہو سکتا ہے, اچانک بہت زیادہ تعلق جس سے ہمیں ہمارے ماں باپ ان کا انتقال بھی ہو سکتا ہے, ہماری اولاد کا بھی انتقال ہو سکتا ہے. تو پھر یہ شکوا شکایت کر کے, ہائی واویلا کر کے, بے صبری کا شکار ہو کر اس کے نتیجے میں جو بہت کچھ ملنے والا تھا تو ہم نے تو دو چیزیں کھو دی, بچہ بھی کھو دیا, باپ بھی کھو دیا, ماں بھی کھو دی, اولاد بھی کھو دی, اور اس کے نتیجے میں جو ہمیں کچھ ملنے والا تھا وہ بھی کھو دیا. تو جب بھی تکلیف کی کوئی بھی چیز آئے تو اس وقت جو ہے دل پر صدمہ ہوتا ہے, غم ہوتا ہے, تو اس وقت صبر کر کے جو چیز جا رہی ہے وہ تو کھو گئی, اب کم سے کم یہ دوسری چیز تو نہ کھوئے, یعنی آخرت کا جو دائمی اجر و ثواب ملنے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, ان حدیثوں کی برکات ہمیں نصیب فرماوے, اور اللہ تعالی شانہ عافیت کے ساتھ اس کتاب کو بھی ختم کروائے, اور جو درس قرآن کا سلسلہ اب جاری ہو گیا ہے اللہ تعالی اس میں بھی برکت پیدا فرماوے, اور وہ بھی اللہ تعالی ختم کرا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ.